اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تبارك وتعالى في آخر سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ربنا ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك امين يا رب العالمين رفقائے گرامی اس تربیتی پروگرام کے دوران منتخب نصاب نمبر دو کا سلسلہ وار مطالعہ کریں گے جو خاص طور پر اقامت دین یا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کے لیے جو اجتماعی قوت وجود میں آئے جو جماعت قائم ہو اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان سے بحث کرتے ہیں. ہمارا جو وہ بنیادی منتخب نصاب ہے کہ جو ہماری اس پوری دعوت اور تحریک کی اساس اور بنیاد بنا ہے جس سے آپ میں سے ہر شخص بخوبی واقف ہے اس میں جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے افراد میں جو مطلوبہ اوصاف ہے ان کا ذکر آتا ہے اعمال صالحہ کے ذیل میں کہ ایمان کا جو نتیجہ انسان کی سیرت میں اس کے کردار میں اس کے اعمال میں رونما ہونا چاہیے اس کے جن اثرات و ثمرات کا ظہور ہونا چاہیے وہ کیا ہے تو جو اس کا تیسرا حصہ ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم نے انفرادی کردار اور انفرادی سیرت سے متعلق کچھ مقامات اس منتخب نصاب میں شامل کیے کہ ایک فرد کی تعمیر سیرت کن اساسات پر ہوگی اذرو قرآن اور ایک پورے طور سے تعمیر شدہ انسانی شخصیت تعمیر شدہ انسانی خودی یا ایک پورا میچیور انسان یا جو قرآن کا انسان مطلوب ہے اس کی شخصیت کی خد و خال کیا ہے. چنانچہ یوں سمجھیے کہ ایک فرد کے اعتبار سے ابتدا اور انتہا بنیادی اوصاف کیا ہے اور تکمیلی اوصاف کیا ہے ان کے ضمن میں جہاں تک بنیادی اوصاف کا تعلق ہے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور بالکل اس کی ہم مضمون سورہ معارج کی آیات ان کے حوالے سے ہم نے یہ سمجھا کہ وہ عمل صالح کہ جو انسان کی ایک فرد کی شخصیت میں پیدا ہونا چاہیے اس کی اساسات کیا ہے، شخصیت کی وہ تعمیر کن بنیادوں پر ہوگی۔ پھر سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے وہ پورے طور پر جب عمارت تعمیر ہو گئی اور اس کو آرکیٹیکچرل ٹچز بھی دیے جا چکے، فنیشنگ ٹچز دیے جا چکے، تو کیا حیولہ اس کا سامنے آتا ہے، وہ عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کے ضمن میں ہمارے سامنے آ گیا۔ لیکن جب ہم اپنے اس منتخب نصاب کے جو بعد کے حصص ہیں ان پر آتے ہیں، تو جہاں جہاد فی سبیل اللہ، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی فرضیت، پھر اس سے جی کترانے کا جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی نفاق، پھر یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد یا غلبہ دین کی جد و جہد کے ضمن میں اساسی منہاج کیا ہے، اس کے ضمن میں سورہ جمعہ، تو یہ مقامات تو اس میں شامل ہیں۔ پھر یہ کہ اس کے فوراً بعد تواصب صبر سے متعلق حصہ آ جاتا ہے کہ تکالیف ہوں، مصائب ہوں، ابتلاعات ہوں، آزمائشیں ہوں، ان میں ثابت قدم رہنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے ضمن میں کیا ہدایات ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ وہاں ایک خلا رہ گیا تھا۔ وہ خلا یہ ہے کہ خاص طور پر اس سطح پر جو اوصاف درکار ہے، اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کو اپنے اندر جو اوصاف پیدا کرنے لازم ہیں، کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ ایک اچھا انسان تو ہوگا، اچھا مسلمان بھی ہوگا، اس کی شخصیت کے اندر انفرادی اعتبار سے دل آویزی بھی پیدا ہو جائے گی، اور وہ یقیناً وہ عباد الرحمن کے جو اوصاف آئے ہیں وہ اگر کوئی شخص اپنی سیرت و کردار کے اندر پیدا کر لے تو وہ اللہ کا ایک محبوب انسان ہوگا، وہ عبد الرحمن کہلانے کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ ہر سطح پر کچھ تقاضے جو ہیں نئے ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ اقامت دین کی جد و جہد، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو غالب اور سربلند کرنے کی جد و جہد کے ضمن میں جن اضافی اور خصوصی اوصاف کی ضرورت ہے ان کو ہم نے اس منتخب نصاب میں، وہ یوں کہیے کہ کوئی بال ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ اوصاف وہاں رہ گئے اور وہ گویا کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایک خلا تھا۔ اسی طرح جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جد و جہد جو ہے، اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، یہ ایک انقلابی جد و جہد ہے۔ اب اس انقلابی جد و جہد کے لوازم میں سے ہے قیام جماعت، التزام جماعت، نظم کا قیام، امیر اور مامور کا ایک رشتہ۔ اب یہ خود اپنی جگہ پر ایک نہایت اہم موضوع ہے کہ اس جماعت کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، وہ کس طرح وجود میں آتی ہے، اس کا دستور کیا ہے، اس میں امیر کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، مامورین کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کے باہمی مشورے کا کیا نظام ہوگا۔ اب یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت اس اقامت دین کی جد و جہد کے ضمن میں نہایت اہم موضوعات ہیں، یہ بھی ہمارے اس منتخب نصاب میں موجود نہیں تھا۔ تو اصل میں یہ وہ خلا ہے کہ جس کو پر کرنے کے لیے یہ ہے، جو ایک زمیمہ سمجھ لیجئے، تتمہ سمجھ لیجئے اسی منتخب نصاب کا، یا یہ کہ اسے ہم نے منتخب نصاب نمبر دو یعنی اقامت دین کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے اوصاف اور اس کے تنظیمی مسائل، یہ ہے در حقیقت اس منتخب نصاب نمبر دو کا اصل موضوع، اور اس سے متعلق کچھ مقامات ہیں قرآن مجید سے کہ جو ہم نے جن کا انتخاب کر کے اور انہیں اس منتخب نصاب میں شامل کیا ہے۔ اس میں جو اولین دو مقامات ہیں وہ در حقیقت اس پہلے اور اصل اور مین جو نصاب ہے اس کے اور اس دوسرے نصاب کے مابین در حقیقت یہ نقطۂ اتصال ہے، یہ ان کے لنک کو ظاہر کر رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ حج کی آخری دو آیات جن میں کہ شہادت علی الناس، اس کا تصور آیا اور پھر جہاد کا ذکر آیا، شہادت علی الناس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ تو یہ در حقیقت وہاں سے اب اس کا تعلق جڑ رہا ہے۔ اور اس سے آگے جہاد کا یہ تصور، نہ صرف جہاد بلکہ قتال تک کا تصور، وہ سورہ صف میں ہے جس کی مرکزی آیات وہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. جهاد في سبيل الله کا پہلا هدف شهادت على الناس، اور دوسرا هدف اظہار دین الحق علی الدین کلہ، دین حق کو غالب کر دینا کل کے کل دین پر. سورہ صف ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے اور یہ اس کی مرکزی آیات ہیں، لہذا ان کے ضمن میں پورے شرح و بسط کے ساتھ ہمارے اس منتخب نصاب میں بیان ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ اس میں جو مرکزی آیت ہے جس کو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک روایت کے مطابق پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں جو ٹیپس ہیں ان میں تفاصیل موجود ہیں، بڑی طویل بحثیں موجود ہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ چند تحریریں جو میں نے لکھی ہیں اپنے قلم سے، اکثر و بیشتر تو اس عرصے میں وہی چیزیں شائع ہوئی ہیں کہ جن کو میرے دروس اور خطابات میں سے، جن کو کہ ٹیپ کی ریل سے منتقل کیا ہے صفحہ اقتاس پر، خاص طور پر ہمارے رفیق بزرگ شیخ جمیل الرحمان صاحب نے، لیکن یہ کہ چند تحریریں جو خود میرے اپنے قلم سے نکلی ہیں اور شائع ہوئی ہیں، ان میں سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، وہ ایک نہایت اہمیت کی حامل تحریر ہے، اور اس میں 24 صفحے کی پوری 24 صفحے کا ایک مضمون کہہ لیجئے، مقالہ کہہ لیجئے، وہ صرف اس ایک آیت پر وہ مشتمل ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. میں نے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی ممکن سوال ہو سکتا تھا اس سے بحث کر لی، اس کی ساری لغوی شرح، اس کی ساری تراکیب، اور اس میں ضمائر کے جتنے بھی ممکنہ ہو سکتے ہیں مراجع، اس میں جتنی آراء جو ہے پیش کی گئی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر سیر حاصل گفتگو میں کر چکا ہوں، اور اس میں کسی اشتباہ کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. لیکن بدقسمتی ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درد فقیحہ نے حرم بے توفیق. اس کے ضمن میں حال ہی میں ایک صاحب نے، ایک نوجوان، لیکن یہ کہ انہوں نے اس پر جرح کی ہے، بحث کی ہے، اعتراضات کیے ہیں، تو ان کی اس جرح سے اور ان کی اعتراضات سے تو مجھے کوئی خاص افسوس بھی نہیں ہے، وہ میں اب ان کے بارے میں کوئی اور زیادہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کہ بہرحال ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صدمہ جس بات کا ہوا وہ یہ کہ ان کی اس تنقید پر ایک تعریفی اور تائیدی نوٹ لکھا ہے مولانا علی نصر اصلاحی صاحب نے. اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں جو کچھ ہم نے عرض کیا یا ہم بیان کرتے ہیں اس پر ایک اعتراض وارد کیا گیا کہ اس سے یہ سمجھنا کہ پورے کرۂ ارضی پر اور پورے روئے زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض ہے اور بعثت کا مقصد ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ در حقیقت یہاں مراد صرف یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی صرف جزیرہ نمائے عرب کے ادیان پر دین کو غالب کر دینا، یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے. یہ بات اگر اس انداز میں کہی جائے کہ اولین فریضہ جو بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا ہونا تھا وہ یہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات تو ہم بھی بیان کرتے ہیں اور اس میں ایک ترتیب اور تدریج ہے. جیسے کہ شہادت علی الناس کے ضمن میں اگرچہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کی طرف، ہر انسان جو قیامت تک اس دنیا میں آئے گا وہ در حقیقت حضور کی امت دعوت میں شامل ہے، حضور ہی کی بعثت ہے اس کی طرف بھی، لیکن یہ کہ اس شہادت علی الناس کی ذمہ داری کی ترتیب یہ ہوئی کہ حضور نے تبلیغ فرمائی بنفس نفیس اہل عرب کو، اہل عرب نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے ایک امت برپا کر دی. اب وہ امت جو وجود میں آئی، اب تا قیام قیامت اس تبلیغ کی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی. اس طریقے سے یہ دو درجوں میں، یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری ہوگی، کہ ایک درجہ اس کا پہلا وہ ہے، یا ایک پہلا مرحلہ کہ حضور نے خود اس ذمہ داری کو ادا فرمایا، اور اب یہ کہ اس کی دوسرے درجے میں یا دوسرے مرحلے میں تکمیل وہ بذریعہ امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام ہوگی. تو اس میں قطن کوئی حرج نہیں ہے، اور بات بالکل واضح ہے، دو اور دو چار کی طرح پر واضح ہے، کوئی اشکال نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، تو یہ در حقیقت اسی فرض منصبی کی تاکید تھی کہ ہر امتی جو ہے اس ذمہ داری کی تکمیل میں حصہ لے، خواہ ایک ہی آیت کی حد تک لے. اور وہاں عنی کا مفہوم میں انگریزی کے الفاظ میں، اصل میں اردو میں وہ بات پورے طور پر آتی نہیں، میری جانب سے تبلیغ کرو، تو اس میں جب آپ انگریزی الفاظ میں اس کے جو اصل مزمر مفہوم ہے اس کو واضح کرتے ہیں، تو آن مائی بہاف، جو شخص بھی تبلیغ کر رہا ہے، جس نے بھی کی ہے، وہ معین الدین اجمیری ہو، وہ کوئی علی حجمیری ہو رحمہم اللہ، جو بھی آیا ہے اللہ کا اس پیغام کو لے کر کہیں بھی آیا ہے، کہیں بھی گیا ہے، در حقیقت یہ تبلیغ محمدی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام. یہ انہی کا وہ فیض ہے کہ جو جاری ہے، جو کر رہا ہے آن ہز بہاف کر رہا ہے، جو کرے گا آن ہز بہاف کرے گا. بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت. بالکل یہی ترتیب اور تدریج جو ہے وہ اس اظہار و دین الحق علی الدین کلہ میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب پر دین کو غالب کر دیا، غلبہ دین کی تکمیل ہو گئی. لیکن اس عمل کو اب وہ جو آخری مرحلہ ہے اور آخری درجے تک جو اس کو پہنچانا ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے. لیکن در حقیقت امت کے ہاتھوں جو کچھ ہوگا وہ بھی اصل میں فیض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا اس تدریج کو اگر یہاں بیان کیا جائے تو قطعاً کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کو محدود کر دیا جائے، غضب یہ ہے کہ اس معاملے میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلطی ہے، کہ سورہ جمعہ میں جو آیا ہے کہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ جو پہلی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے. اگلی آیت میں عطف آتا ہے وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے انہی میں سے کہ جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. تو اب یہ معطوف اور معطوف علیہ، اس کے مابین ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ آخرین سے مراد بھی عرب ہی کے لوگ ہیں، کہ جو اس آیت کے نزول تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے. یہ مفہوم ہے جو انہوں نے کیا ہے، اگرچہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، اس لیے کہ یہ تو جو اس کلام کی عظمت ہے کہ یہ عطف اس اہتمام سے لایا جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والی بات نہیں. دوسرے یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک صحیح حدیث مرفوع موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. یہ بار بار میں کہا کرتا ہوں آپ سے کہ بہت سے مقامات قرآن مجید کے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں حضور سے سوال کیا گیا ہوتا، حضور جواب دے دیتے، تو پھر کسی طرف اور دیکھنا، ادھر ادھر جھانکنا، یہ تو در حقیقت ایک اعراض کی ایک صورت ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل، اور قرآن مجید میں اگر کہیں وضاحت مطلوب ہے تو اس کی توضیح اور اس کی تبیین، یہ تو در حقیقت فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ہمیں مل جائے حروف مقطعات میں کوئی قول حضور سے، اگر ہمیں صحیح مرفوع مل جائے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جھانکنے کی اور اس وادی میں اور اس وادی میں سرگردانی کرنے کی، قطعاً کوئی احتیاج نہیں. تو جہاں حدیث صحیح موجود ہے اور وہ مرفوع ہو، اب جیسے کہ حدیث یہ حروف مقطعات کے ضمن میں بارہا میں نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ملتا ہے لیکن مرفوع نہیں ہے، تو محسوس ہوا کہ وہ ان کا اپنا ایک وجدانی خیال ہے، ایک ذوقی خیال ہے، لہذا امت نے کسی نے چاہا قبول کیا، کسی نے چاہا تو قبول نہیں کیا. لیکن مرفوع قول ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے قطعاً کوئی اس بات کی ضرورت نہیں. بلکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی کوشش کرتا ہے تو وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے آگاہ نہیں. بدقسمتی سے اس معاملے میں ان سے یہی ہوا. حضور کی مرفوع حدیث موجود, پوچھا گیا یہ آخرین منکم کون ہے, آخرین سے مراد کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی محفل میں موجود تھے, حضرت سلمان فارسی, اشارہ کیا اس کی قوم, اور پھر آپ نے فرمایا کہ حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فرد وہاں سے لے آئے. اب یہ گویا کہ صرف ایرانی نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ جو ایرین ریس ہے, آریائی نسل, یہ اس کے خاص وصف کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے. اس میں حکمت, فلسفہ, منطق, اس یہ جو یوں سمجھیے کہ وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. یہ قوم جو ہے آریائی نسلیں ہی تو ہیں. یونان میں کون تھے؟ ایرینز ہیں. ایران میں ایرینز ہیں. ہندوستان میں کون تھے؟ یہ بھی آریا ہے. اور یہی تین عظیم ترین مراکز رہے ہیں فلسفہ اور منطق کے. تو یہ آریائی نسل کے اندر ایک خاص اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ اور منطق, گہرائی میں جانا, بال کی کھال اتارنا, حقیقت تک یعنی اپنے عقل کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کرنا, یہ ان کا ایک انہیرنٹ وصف ہے, ان کے مزاج کا جزو لا ینفک ہے. تو اب جب یہ حدیث موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ آخرین کون ہے اور جواب یہ دیا گیا, تو اس کے بعد اس کی کوئی اور توجیہ کرنا اصل میں درست نہیں ہے, بلکہ استخفاف ہے حدیث کا اور قول رسول کا علی صاحب الصلاۃ والسلام. بہرحال یہ تو ان سے بھی غلطی ہوئی, لیکن جو ستم آج اس نوجوان نے ڈھایا ہے وہ یہ ہے, جس کو کہ میں تحریف فی الترجمہ کہوں گا, وہ قرآن مجید میں تحریف کے ہم بدل ہو جانے والی بات ہے. کہ اس سے پہلے یہ تو ہوتا رہا کہ کسی آیت کے مفہوم میں اگر آپ نے یہ سمجھا کہ مقدر الفاظ یہ ہے تو بریکٹ میں ان کو شامل کر کے, یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت کثرت سے کیا ہے, اس سے پہلے کے تراجم میں یہ چیزیں بالعموم ہمیں نہیں ملتی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس دور میں ایک ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ کچھ انمل بے جوڑ سا نظر آنے لگتا ہے. ایک تو احتیاط کی وہ انتہا تھی کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ آئے, تاکہ چاہے وہ اردو کا جو ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی, وہ اس کا حق اس میں ادا نہ ہو, تقدیم و تاخیر ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں, لیکن لفظ کے نیچے لفظ آئے, تاکہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ کوئی اس میں شامل نہ ہو جائے کہ ہم نے وہ ترکیب بدل دی, ہم نے ترتیب بدل دی, اس سے مفہوم میں کوئی اگر اور یعنی رنگ پیدا ہو گیا تو ذمہ داری ہو جائے گی. تو ترجمہ آپ کو نظر آئے گا لفظی ترجمہ, اور صرف لفظی نہیں, لفظ بلفظ ترجمہ, کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا لفظ جو ہے وہ آ جائے, تاکہ وہ ہماری اپنی جو ہے ذمہ داری وہ کم سے کم ہو. پھر اس میں ایک ٹینڈنسی آئی کہ ذرا باب محاورہ کرنے کی کوشش کی جائے, چاہے اس ترجمے میں تقدیم و تاخیر ہو جائے کہ کوئی لفظ یہاں پہلے ہے وہاں بعد میں آ گیا ہے, لیکن پھر بھی التزام کیا گیا کہ لفظ بلفظ ترجمہ ہو, لفظی ترجمہ ہو. لیکن اس صدی کے آغاز میں تراجم میں ایک نیا ذوق اور رجحان پیدا ہوا کہ ایسا ترجمہ ہو کہ جس کو پڑھ کر انسان اس مفہوم کو پورے طور پر سمجھ لے, لہذا اس کے لیے کچھ اضافے بریکٹس میں کرنے کا آغاز کیا گیا. ان بریکٹس میں کرنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ متن میں نہیں ہے, لیکن ہمارے نزدیک ان الفاظ کے اضافے سے اس آیت کا مفہوم جو ہے اس کا ترجمہ رواں بن جاتا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے. تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو شروع کیا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ترجمے میں بھی بہت کثرت کے ساتھ یہ بریکٹس آتی ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے تو وہ اس میں جو اپنی توجیحات ہیں یا اپنی تاویلات ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے. لیکن یہ کہ جو غضب ڈھایا ہے اس نوجوان نے وہ یہ ہے کہ بریکٹس میں نہیں, بلکہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ میں, تاکہ اسے عرب کے تمام ادیان پر غالب کر دے, اس کو باضابطہ بغیر بریکٹ کے اس متن کے ساتھ شامل کر دیا ہے. یہ در حقیقت میرے نزدیک نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑی جسارت ہے, بہت بڑی گمراہی ہے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریف فی القرآن کے مثالی. آپ جو مفہوم سمجھتے ہیں آپ کو حق ہے کہ آپ اسے بیان کریں. اول تو بہتر شکل یہ ہے کہ آپ اسے حواشی میں یا اپنے تفسیری جو بھی عبارت ہے اس میں ان کو بیان کریں. مزید اگر ضرورت کرنی ہے, اگر اس کا اضافہ کرنا ہی آپ سمجھتے ہیں, تو بریکٹس میں کریں. جو چیز کے قرآن مجید کے اس متن میں سرے سے موجود ہی نہ ہو, وہ آپ کا اپنا ایک ذہن ہے, آپ کا اپنا ایک فکر ہے, وہ ایک تاویل ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے, اسے اس کو بغیر بریکٹس کے اس کے متن میں شامل کر دینا. میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ بڑی زیادتی ہو کیوں رہی ہے. اصل میں انسان جب کسی سبب سے کسی شے کی مخالفت پر کمر کس لے, تو جس طریقے سے حضور نے فرمایا کہ حب کو شے یومی کا ویسن, تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا بہرا بنا دیتا ہے, اسی طرح یہ مخالفت اور دشمنی اور بغض اور عناد ہے کہ وہ بھی انسان کو اندھا بہرا کر دیتا ہے. تو مجھے در حقیقت صدمہ زیادہ اس پر ہے کہ ان کے ان مضامین پر مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی تائیدی نوٹ لکھا ہے. وہ اقامت دین کے بحث میں کیا ہے وہ تو انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا. اس وقت میں نے صرف چونکہ ان دو آیات کے حوالے سے ان صاحب نے مجھ پر تنقید کی تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے, اور میں نے اسی لیے جو تازہ میثاق آیا ہے اس میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مبارکہ پر جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے. ازالت الخفاء عن خلافۃ الخلفاء سے کہ چند عربی اشعار کسی کو یاد ہوں اور جاہلی شاعری سے اگر کسی شخص کو کوئی مناسبت ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ سے بھی آگے نکل گیا. اگر شاہ ولی اللہ سمجھے قرآن کی اس عبارت کو, شاید عربی صرف و نحو جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی نگاہوں سے بھی اوجل رہی, تو یہ چیزیں در حقیقت یہی وہ ادعا ہوتا ہے اور یہی وہ انسان کا نشوز ہے اس کی طبیعت کا کہ جس سے پھر فتنے جنم لیتے ہیں اور جس سے امت کے اندر طرح طرح کے جو ہے وہ گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اور پھلی پھولی. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی امان میں اپنی حفاظت میں رکھے. تو میں اس آیہ مبارکہ پر تو اس وقت کچھ عرض نہیں کر رہا, تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں, مجھے پورا اطمینان ہے. اور میں نے اس کے جو مختلف ترجمے کیے گئے ہیں, لِیُظْہِرَہُ کی ضمیر فاعلی کیا کیا امکانات ہیں, ہو کی ضمیر مفعولی کیا کیا امکانات ہیں, ان سب کو زیر بحث لا کر اور یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں تک مراد ہے اس میں قطعاً کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اللہ غالب کر دے اپنے دین کو کوئی اس سے بھی نتیجے میں فرق واقع نہیں ہوگا, کہ فاعل حقیقی تو اللہ ہی, لیکن اس کے لیے محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے, مشقت محمد الرسول اللہ نے جھیلی ہے, فاقے آپ کو برداشت کرنے پڑے ہیں, شیب بنی ہاشم کی 3 سال کی اسیری کہہ لے, نظر بندی کہہ لے, محصوری کہہ لے, اس کی سارے شدائد اور مصائب کا تو معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے. صحابہ کرام کو اپنی جانیں دینی پڑی ہیں, حضور کو اپنے جسم اطہر پر پتھراؤ برداشت کرنا پڑا ہے. تو یہ اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا, فاعل حقیقی اللہ ہے. ماں رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, عالم واقعہ میں تو حضور نے وہ مٹھی بھر کر کنکریوں کی پھینکی تھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی ہے, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, تو کوئی نتیجے کے اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوتا. کمائی ہم کرتے ہیں, رازق اللہ ہے. ذرا بیٹھ جائیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر, نہ ہل چلائیے, نہ کام کیجئے, نہ کارخانے میں محنت کیجئے, اور اللہ کے رزاقیت پر اپنے اعتماد کا اور یقین کا ثبوت فراہم کیجئے. رازق حقیقی اللہ ہے, اگرچہ اس کے لیے محنت مشقت معاشی بھاگ دوڑ وہ انسان کرتا ہے. اسی طرح اظہار دین الحق علی الدین کلہ کا فاعل حقیقی اللہ ہے, اس کے لیے محنت و مشقت محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ محنت و مشقت انہیں کرنی پڑی. تو فرق کیا ہوا؟ کسی نے کہا لیظہرہ میں ہو کی ضمیر جو ہے مفعولی وہ حضور کی طرف جاتی ہے, تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو, نتیجہ پھر بھی وہی آ جائے گا, اس لیے کہ رسول کے غلبے کا مطلب تو دین ہی کا غلبہ تھا. رسول نے کوئی اپنی امپائر فاؤنڈ نہیں کی, کوئی اپنی ڈائنیسٹی شروع نہیں کی, کوئی اپنے نام سے حکومت قائم نہیں کی. رسول نے تو یہ کیا ہے, دوسرے انتہا پر معاملہ نظر آتا ہے کہ جبکہ عام مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی کشادگی ہو گئی تھی, فراوانی تھی, تنگی ختم ہو چکی تھی, اس وقت بھی اپنا چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا رکھا ہے, جبکہ سب کے ہاں جو ہے خدام تھے اور خادم اور کنیزیں تھیں, اپنی لخت جگر جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے کوئی کنیز کوئی غلام عطا نہیں کیا. تو وہ غلبہ جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ غلبہ کسی شخصیت کا نہیں ہے, وہ غلبہ در حقیقت دین کا ہے. ان کا غالب آ جانا دین کا غالب آ جانا. تو جتنے بھی امکانات ہیں وہ سارا کا سارا میں نے اس کا اس مضمون کو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح پڑھیں, تاکہ یہ فتنے جو اٹھ رہے ہیں اور ہمیں جو ہم نے اپنی اجتماعی جد و جہد کا جو ہدف معین کیا ہے اقامت دین اظہار دین الحق علی الدین کلہ, اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, تو ہم کہیں لا علمی میں اور اپنی کم فہمی کے باعث اور ذہن کے پورے طور پر اس کے سامنے ان حقائق کے واضح رہنے نہ رہنے کے باعث کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کوئی جو تحریک ہو یا کوئی ایسی کوشش ہو ہم اس سے متاثر ہو جائیں۔ اب اصل میں جو اس آیہ مبارکہ کا جو تعلق ہے، جو ہم اس درس میں جس کو کہ ہم لینا چاہتے ہیں، وہ اصل میں سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ اس اقامت دین کی جد و جہد اور اس غلبہ دین کی جو جد و جہد ہے، جو فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و کفا باللہ شہیدا، یہ جد و جہد کس نے کی اور وہ کن اوصاف کے حامل تھے، یہ ہے اس آخری آیت کا جو مضمون ہے، اور وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے ساتھ، گویا کہ اس منتخب نصاب کے ساتھ اس کا لنک یہاں سے اب قائم ہو رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، پہلے تو اس کی ترکیب کے بارے میں ایک اختلاف ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ مکمل جملہ ہے اور یہ علیحدہ ہے، والذین معہ سے ایک نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے جسے ٹیکنیکلی استیناف کہا جاتا ہے، کہ یہاں سے ایک نئی بات اور نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جس کا سابق جملے کے ساتھ تعلق نہیں۔ چنانچہ اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا، محمد اللہ کے رسول ہیں، جملہ مکمل ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر ہو گئی، جملہ کامل ہو گیا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا جو ہے، دوسری رائے اس کی روح سے کیا ہوگا، اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ مل کر معطوف اور معطوف علیہ جمع ہو کر اب یہ مبتدا بنے گی، خبر بعد میں آئے گی، وہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، خبر اول ہوگی اشداء علی الکفار، خبر دوم ہوگی رحماء بینہم، اور یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ تو یہ پورا جو ہے معاملہ خبر کا ہو جائے گا، اور یہ مبتدا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے یہ اوصاف ہیں۔ اگر پہلی رائے لی جائے تو یوں بات ہوگی کہ جہاں تک تعلق ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں ہی، تو وہ تو گویا کہ تمام کمالات و محاسن کے جامع ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ کہنے کی احتیاج ہی نہیں، آفتاب آمد دلیل آفتاب، ان کے وہ خصائص، ان کے وہ اوصاف، ان کے وہ محاسن، ان کے وہ کمالات، وہ تو از خود روشن ہیں، ان کے کسی ذکر کی حاجت نہیں، صرف یہ کافی ہے کہہ دینا، وہ جو ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تو ایک جملے میں گویا کہ وہ ساری بات آ گئی، جتنی بھی ان کی مدع ہونی تھی وہ اس میں ہو گئی، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس پر مزید کسی اور شے کے اضافے کی کوئی احتیاج ہی نہیں۔ اب گویا کہ اوصاف جو بیان ہو رہے ہیں، جن کو ظاہر کیا جا رہا ہے، وہ حضور کے ساتھی، وہ آپ کی وہ جماعت، اس کے افراد، ان کے اوصاف ہیں کہ جن کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری شکل میں یہ اوصاف ظاہر بات ہے کہ جب تمام کمالات و محاسن محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی میں جمع ہیں، تو یہ بھی بدرجۂ اتم، بدرجۂ کمال، بتمام و کمال آپ کے اندر بھی موجود ہے، اس اعتبار سے ان دونوں کو مبتدا بنا لیا جائے تو خبر میں بھی دونوں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اس میں جو اہم تر پہلو ہے عملی اعتبار سے، وہ ہے اب آگے کہ وہ جو حضور کے ساتھی ہیں، ان کے اوصاف کیا ہے۔ اس میں ایک اشارہ اور ہو گیا ہے، اس پر بھی توجہ کر کے آگے بڑھیے، کہ اس میں جو جماعت قائم ہوتی ہے اقامت دین کے لیے، اس کی حیات ترکیبی کی طرف بھی ایک اشارہ موجود ہے۔ اس کا تعلق ہوگا سورہ صف کی آخری آیت سے، کہ وہ جمعیت کس طور سے فراہم ہوتی ہے، کہ کوئی کہتا ہے من انصاری اللہ، اور دوسرے لوگ اس کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے یہ اقرار کرتے ہیں کہ نحن انصار اللہ۔ یہ ہے اصل میں وہ، جس کو کہ ہم کہیں گے کہ یہ ترکیب ہے اس جماعت کی، یہ سنتھیسس ہے اس جماعت کا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ داعیان حق پہلے کون تھے، انبیاء تھے، رسول تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ندا لگائی، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اب یہاں اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آج یہی کام محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول وہ ہیں، دین کو غالب کرنا اصلاً ان کا فرض منصبی ہے، جیسے دین کی تبلیغ اصلاً ان کا فرض منصبی ہے. امتی جو بھی اس میں حصہ لے رہا ہے وہ آن ہز بہاف وہ حصہ لے رہا ہے, اس کام میں ان کا مددگار بنا ہے. جتنے بھی ساتھی آوان و انصار بنے ہیں, حضرت ابوبکر کے بارے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جس طرح وہ قبر بستہ ہوئے ہیں اس پیغام کو آگے پہنچانے پر اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے چھ چوٹی کے جو حضرات ہیں صحابہ کرام میں سے دس, ان میں سے چھ وہ ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے. لیکن یہ کہ اصل ذمہ داری جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے, وہ در حقیقت حضور کی جانب سے اس فرض کو ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے غلبہ دین, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, تو یہ تو وہ ایک رسالت کی ذمہ داری ہے. تو اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی. اور جو بھی اب ان کے ساتھ آئے ہیں وہ ان کے اعوان و انصار ہیں, یہ ان کے مددگار ہیں, یہ ان کے دست و بازو بنے ہیں. یہ ہے وہ سنتھیسس اس جماعت کا کہ جس بنیاد پر کہ وہ جماعت وجود میں آئی, اسی کی طرف اشارہ کر دیا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, یہ مل کر اب ایک جماعت بنے. حضور کی حیثیت اب اس جماعت میں, ایک تو وہ حیثیت ہے آپ کی کہ جو تمام حیثیتوں سے بالا تر وہ تو ہے کہ آپ رسول ہیں, لیکن اب یہاں ایک اور نسبت قائم ہو گئی, وہ امیر اور معمور کی ہے. جیسے اور بے شمار نسبتیں قائم ہوئی, ویسے تو یہ کہ سب سے نیچے جائیے تو حضور کے ساتھ ایک نسبت حضرت عائشہ کی ہے, شوہر اور بیوی کی نسبت ہے. ایک نسبت جو ہے حضرت ابو بکر سے ہے کہ داماد اور خسر کی نسبت ہے. مختلف نسبتیں حضرت علی سے ہے کہ داماد اور خسر کی نسبت ہے. لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی جو نسبتیں قائم ہوئی, حضور امیر ہے, تمام صحابہ معمور ہیں, حضور حاکم ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ گویا کہ آپ کا وہ حکم تسلیم کر رہے ہیں. حضور کسی وقت جسٹس کے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, چیف جسٹس ہے اس ریاست کے, اور جو فریقین ہیں جو پیش ہوئے دونوں مسلمان ہیں, لیکن ان کی اس وقت نسبت آپس میں مدعی اور مدعا علیہ کی ہے, اور منصف کی حیثیت اور جج کی حیثیت قاضی کی حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے. تو یہ اضافی نسبتیں قائم ہوئی, وہی ایک نسبت ہے اس جماعت کے اندر امیر اور معمور کی کہ جو قائم ہوئی محمد الرسول اللہ اور صحابہ کے مابین. لیکن یہ کہ اس کا اصل سنتھیسس کیا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ, اور اس کا رب پھر ذہن میں قائم کر لیجئے, من انصاری اللہ, اور اس پر یہ کہ جو کہیں کہ ہم ہیں حاضر, ہم ہیں مددگار اللہ کے. بس اس میں آئندہ جو بھی جماعت قائم ہوگی اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمیں کہاں سے اس کے لیے بنیاد اخذ کرنی ہے. وہ بنیاد تو ہمارے لیے وہی ہے, اتباع تو ہمیں انہی کا کرنا ہے, ہمیں پیروی تو انہی کی کرنی ہے, اور حتی الامکان زیادہ سے زیادہ جتنی پیروی کی جا سکے اس میں صرف اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا ہے کہ اب جو بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ داعی تو ہوگا, وہ نبی نہیں ہوگا. اس حیثیت کو جو ہے ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جیسے کہ دیکھیے, میرے ذہن میں ایک حدیث آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علی کو آپ نے مدینے میں مقیم رہنے کا حکم دیا, وہاں کی نیابت یا خلافت کہہ لیجئے کہ میری غیر موجودگی میں تم یہاں رہو گے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا کہ جنگ پیش آ رہی ہو اور صحابہ جا رہے ہو اور جان کی بازی لگانے کا موقع مل رہا ہو اور اس میں محروم رہ رہا ہوں, تو انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ مجھے یہاں خواتین کے ساتھ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو دلجوئی کے لیے حضور نے فرمایا کہ کیا تم وہ بات پسند نہیں کرتے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی, تم بالکل میرے ساتھ اسی طرح ہو جیسے کہ ہارون تھے موسیٰ کے ساتھ, سوائے اس فرق کے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے, وہی کا معاملہ جو ہے بند ہو چکا ہے. یعنی کہیں اس تشبیہ سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ کہیں یہ قول کسی کے علم میں آئے اور اسی کو لوگ دلیل بلانے حضرت علی کی نبوت کے لیے. اور ظاہر بات ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بحالات میں جو بعد میں ظاہر ہوئے, اگر کہیں حضور نے یہ وہاں سرات نہ کر دی ہوتی تو خیر لوگوں نے تو انہیں خدا بنایا ہے, لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے اس کا بھی امکان پیدا ہو جاتا کہ اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ان کی نبوت ثابت کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ میں آخری نبی ہوں اور نبوت کا معاملہ تو اب نہیں ہے. البتہ یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے طلب فرمانے پر, تو آپ نے حضرت ہارون سے کہا تھا کہ تم میرے یہاں پر خلافت کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرو گے، میرے نائب بن کر رہو گے، تو تم کیوں اپنے دل کو چھوٹا کر رہے ہو؟ میں تو اسی طرح تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اب یہاں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ نسبت تو وہی قائم ہے، لیکن یہ کہ ایک بات جو ہے ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے، معصومیت ختم ہو چکی، وحی کا دروازہ بند ہو چکا۔ یہ تو خصوصیت ہے نبوت کی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کو ہٹاتے ہوئے باقی جو بھی جماعت، جو بھی تنظیم قائم ہوگی، اس کے لیے نسبتیں وہی جو ہیں، اگر آپ نے قائم نہ کی تو وہ اعلی منہاج النبوہ وہ چیز نہیں ہوگی، حضور کے نقش قدم پر نہیں ہوگی، اس کا گویا کہ ہم نے خاکہ کہیں اور سے مستعار لیا ہوگا، جبکہ ہمیں ہر چیز کے اندر پیروی کرنی ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات ہی میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو پوری زندگی میں ہے، اور اقامت دین کی جدوجہد جو کہ سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند منزل ہے اس دین کی، اس کے لیے بھی وہ سارا کا سارا نقشہ جو ہے ہمیں وہیں سے لینا ہے، ان ایسنس اینڈ ان اسپرٹ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رہے کہ کہیں کسی شخصیت کے بارے میں کوئی مبالغہ، کسی کے بارے میں عقیدت میں کوئی غلو، کسی کے احترام اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھنے میں جو حد اعتدال ہے اس سے تجاوز، اگر یہ ہو جائے گا تو شخصیت پرستی کی بنیاد پڑ جائے گی، ایک نیا فتنہ جو ہے شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے بقیہ ہمیں جب پیٹرن وہیں سے لینا ہے، سارا نقشہ وہیں سے اخذ کرنا ہے، تو اس میں ہمیں اس جماعت کی نوعیت جو ہے اس کے ضمن میں بھی یہ رہنمائی ملی کہ کوئی ایک شخص دائی کی حیثیت سے اٹھتا ہے اور وہ ایک کام کا بیڑا اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیتا ہے، اس کے اندر ایک ارج پیدا کرتا ہے، ایک جذبہ ابھارتا ہے۔ پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی تو اللہ ہی ہے، کسی کے دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، کسی کو انشراح عطا ہو گیا ہے کہ راستہ یہ ہے، ایک تو منزل ہے جس کا قصد کیا جا رہا ہے، جانا کہاں ہے، ایک یہ کہ وہ طریق کون سا ہے جو اس منزل تک پہنچائے گا، وہ راستہ کون سا ہے جو اس منزل تک ہمیں پہنچائے گا۔ تو پہلے تو اس ہدف کا اور منزل کا تعین ہے، پھر اس راستے کا شعور ہے کہ جو راستہ اس منزل تک پہنچانے والا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو انشراح عطا فرماتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جائی جاست، بات یہی ہے، حق یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ لو بگیٹس لو، تو یہ انشراح ہی ہے کہ جو منتقل ہوتا ہے ساتھیوں میں، یہ یقین ہی ہے کسی کا کہ جو منتقل ہوتا ہے اس کے آوان و انصار میں، اس کو جو انشراح ہوا ہے وہی کچھ ذہنوں کے اندر منتقل ہوگا، کچھ سینوں میں منتقل ہوگا، وہ لوگ اس کے اب دست و بازو بنیں گے، اس کی پکار پر لبیک کہیں گے، اس کے ساتھ جڑیں گے، جیسے کہ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں یہ جوڑ اور جڑنا، بالکل صحیح لفظ ہے اور سادہ اور عام فہم لفظ ہے، کہ اب یہ جڑ کر اس فرد کے ساتھ اس کے دائرے بنتے چلے جائیں گے، پہلے چار چھ آدمی آئے، پھر اس کے بعد اور بڑھے، پھر اور بڑھے، لیکن یہ ہے اصل میں وہ فطری ترتیب جس کے برعکس اس دور کا ایک تصور ہے، وہ تصور یہ ہے کہ کچھ لوگ مل جل کر ایک جماعت بنائیں، یہ تصور یہ بھی ہوتا ہے، انجمنیں اسی طرح بنتی ہیں، انجمنوں کے لیے کوئی دائی نہیں ہوا کرتا، بلکہ کوئی وقت کا تقاضا ہوتا ہے، کوئی ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے۔ اب انگریز کے زمانے میں محسوس کیا گیا کہ ہندو آگے نکل گیا ہے تعلیم میں، کیونکہ ہمارے ہاں تو اختلاف رائے ہو گیا تھا، ہمارے بہترین عناصر علماء کرام انہوں نے انگریزی پڑھنے کو اور انگریزی علوم حاصل کرنے کو وہ شجر ممنوعہ سمجھا اور قرار دیا، لہذا پیچھے رہ گئے اور ہندو دور میں آگے نکل گیا، انگریز کے دربار میں اسے رسائی حاصل ہو گئی، اور وہ ہر اعتبار سے جو ہے محسوس ہونے لگا کہ مسلمان اگر اسی طرح رہے تو پھر تو وہ صرف پلے دار رہ جائیں گے یا بہشتی رہ جائیں گے وہ مشق اٹھانے والے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بالکل پسماندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک ارج تھی جو ابھری اجتماعی سطح پر۔ اب اس تقاضے کے تحت کچھ لوگوں نے کوئی انجمن حمایت اسلام بنا لی لاہور میں، کہیں کوئی اور انجمن بنا لی، کسی کے تحت ہائی اسکول چل پڑا، کسی کے تحت کالج بن گیا، کوئی کالج بن کر یونیورسٹی کے درجے کو پہنچ گیا، اس کے لیے جو کچھ قائم ہوا وہ انجمنیں بنی، کہ وہ ایک جذبہ تھا، وقت کی ایک ضرورت تھی جو بہت سے لوگوں میں بیک وقت پیدا ہوئی اور بہت سے لوگوں نے مل جل کر اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا ایک انجمن کی شکل میں۔ اس میں کوئی فرد واحد، اس کی دعوت، اس کا فکر، اس کا انشراح، اس کا پکار بلند کرنا، یہ چیز اصلاً فیصلہ کن نہیں ہے۔ تو انجمنیں بھی ایک طرح کی حیات تنظیمی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں سب لوگ مساوی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں، پھر وہ ووٹ کی بنیاد پر کسی کو صدر بناتے ہیں، ووٹ کی بنیاد پر کو مجلس منتظم جو ہے وہ معین کرتے ہیں، ان کے مابین حدود اور اختیارات اور جو حقوق ہیں ان کا ایک توازن پیدا کیا جاتا، گاڑی چلتی ہے. لیکن یہ جو جماعت ہے اس کی حیات تشکیلی یہ نہیں، اس میں اصل معاملہ داعی و مدعو کا ہے، وہ انصاری من انصاری الیہ کی ندا لگانے والا اور جو اس کی اس ندا پر لبیک ہے اس کا ہے، وہ شخص کے جو آگے بڑھا ہے جس نے بیڑا اٹھایا ہے وہ، اور وہ لوگ کے جو اب اس کے ساتھی بنے ہیں اس کی پکار کو پر لبیک کہتے ہوئے، ان کی آپس میں ان کے جڑنے سے وہ جماعت وجود میں آتی ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو قرآن مجید کے ان دو مقامات کے حوالے سے پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے اور ذہن نشین رہنا چاہیے کہ سورہ صف کی آخری آیت من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور دوسری آیت یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ تشکیل جو ہوئی ہے اس جماعت کی اس کی جو حیات ترکیبی ہے وہ یہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا ہے اور جمع ہوئے ہیں حاضر ہو گئے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اب یہ پہلا بس ہے، ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایک حیات اجتماعیہ میں شریک ہو گئے تو اب ایک تفریق ہوئی ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو اس حیات اجتماعیہ میں شامل ہیں شریک ہیں، ایک وہ ہیں جو نہیں آئے. ایک تو یہ کہ حد فاصل اس میں کھچ گیا، نمبر دو یہ کہ جو آ گئے ہیں ان میں بھی حفظ مراتب ہوگا، سب برابر تو نہیں ہوتے، ابو بکر صدیق کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، عمر فاروق کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر اصل، صحابہ کے اندر تفضیل تو ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام اور رسولوں کے بارے میں فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بات کو بات پر فضیلت دی، تو صحابہ میں بھی بات کو بات پر فضیلت ہے. ہمارے ہاں ایک پیٹرن ہے اس کا معین اہل سنت کے نزدیک کہ بالکل ٹاپ پر تو چار خلفائے اربعہ اور ان میں ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے، کہ خلیفہ اول وہی در حقیقت افضل ترین ہے تمام صحابہ میں، پھر خلیفہ ثانی خلیفہ رابع، لیکن اس کے بعد پھر چھ حضرات اشرع مبشرہ میں سے، ان کے بعد ذرا اور نیچے اتریں گے تو پھر وہ اصحاب بدر ہیں 313، پھر ذرا اور نیچے اتریے تو وہ 1400 یا 1800 جتنے بھی حضرات تھے جو بیعت رضوان میں شامل تھے، اس سے پھر ایک سیڑھی نیچے اتریے تو وہ سب لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لے آئے، صلح حدیبیہ سے پہلے یا یہ کہ فتح مکہ سے پہلے، یہ اختلاف رائے ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد عام ہے وہ لوگ کہ جو فتح کے بعد ایمان لائے، اس کے لیے وہ نص بھی سورہ حدیث میں موجود ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. تو یہ جو بھی ہے فرق مراتب اور حفظ مراتب، یہ ان میں بھی ہے کہ جو الذین معہ میں شامل ہیں، کہ وہ اس تشکیل میں تو ہیں، اس جماعت کے افراد ہیں، سب محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کوئی نام بھی نہیں رکھے گئے، ان میں کوئی درجہ بندی بھی قانون کے درجے میں نہیں تھی، جو اپنے جذبے سے جتنا قریب آ گیا، جس نے جتنی محنت کی، جس نے جتنی قربانیاں دی، جس نے جتنا زیادہ وقت صرف کیا، جس نے جتنا اپنے آپ کو چمٹا لیا محمد الرسول اللہ سے، اتنا ہی وہ قریب ہوتا چلا گیا، اتنا ہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشوروں میں ان پہ جو ہے زیادہ آپ اعتماد فرمانے لگے. جب بھی معاملہ ہوتا تھا تو حضور کا بہت سے اقوال، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو قرۃ العینین ہے فی تفضیل الشیخین اس میں نقل فرمائے ہیں کہ آپ کے کلام مبارک میں بکثرت ملے گا جے تو انا و ابو بکر و عمر، آیا میں بھی اور آئے ابو بکر بھی اور عمر بھی، ذہب تو انا و ابو بکر و عمر، گیا تھا میں بھی وہاں اور ابو بکر بھی اور عمر بھی. تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو حضرات جو ہیں صاحبین، یہ تو گویا کہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہوتے تھے ہر معاملے میں، یہ وہ گویا کہ موجود ہے، تو اب جب بھی کوئی مشورہ ہو رہا ہے تو اب ولیت انہی کو حاصل ہوگی. تو اس طریقے سے فطری ایک ترتیب تو وہاں قائم ہوئی ہے، کوئی قانونی ترتیب جو ہے اس کے اندر قائم نہیں کی گئی، اور وہ بعد میں جو تدریج ظاہر ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو معلوم نہیں تھا کہ کون ہے کہ جو بدر میں شریک ہوگا اور کون نہیں ہو سکے گا، آخر استثناءات ہیں، حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہو سکے،
لیکن یہ کہ وہ خلیفہ ثالث ہے، ان کو خود حضور نے حکم دیا تھا، جیسے ایک دوسرے مرحلے پر حضرت علی کو آپ چھوڑ گئے تھے، اسی طرح اس وقت حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ جو حضور کی لخت جگر تھی وہ بیمار تھی، تو ان کی تیمارداری کے لیے حکمن حضرت عثمان کو حضور نے مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ تو اب یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، خلیفہ ثالث ہے، ذو النورین ہے، دو نوروں والے ہیں، دو لخت جگر حضور کے ان کے نکاح میں آئے۔ بہرحال ایک تو یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ایک حد بندی ہو گئی ہے، جو نہیں ہے ساتھ وہ علیحدہ، جو ساتھ ہے وہ علیحدہ۔ پھر ان ساتھ والوں میں درجہ بندی ہے، مراتب ہے، گر حفظ مراتب نکونی زندگی تھی۔ اسی طریقے سے نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، اسی کے مطابق یوں سمجھیے کہ ساتھ جو ہے وہ بھی سب برابر نہیں، تو جو باہر ہے وہ بھی سب برابر نہیں۔ باہر تو ابو طالب بھی ہے، باہر مطعم بن عدی بھی ہے، لیکن دونوں شریف لوگ ہیں، حضور کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں بلکہ تعاون ہی کر رہے ہیں۔ وہ بھی لوگ ابھی ساتھ نہیں آئے تھے کہ جو شیب بنی ہاشم میں پہاڑ کی چوٹی کو عبور کر کے اور رات کے وقت جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آتے تھے۔ حکیم ابن حزام ہیں، وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، لیکن اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو باہر جو ہے ان میں بھی درجہ بندی ہوگی، ایک وہ ہے کہ جو ساتھ تو نہیں ہے لیکن معاند نہیں ہے، مخالف نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، ایزا پر کمر بستہ نہیں ہے، ایک وہ ہے کہ جو مخالفت میں پیش پیش ہے۔ اب ان میں بھی ہر ایک کا درجہ ہوگا، کسی میں وہ عناد اور دشمنی اور بغض جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کی، وہ آخری درجے کو پہنچی ہوئی، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، چاہے وہ انتہائی قریبی رشتہ دار ہے۔ ابو جہل تو بہرحال قبیلہ ایک کہہ لیجئے، گھرانہ ایک نہیں ہے، لیکن ابو لہب تو قبیلہ وہ، گھرانہ وہ، خاندان وہ، اور چچا اور بھتیجے کی نسبت ہے ابو لہب نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن یہ ہے کہ جس قدر دشمن وہ ہے اتنا ہی دشمن ابو لہب بھی ہے۔ تو یہ درجہ بندی بھی ذہن میں رکھیے، اور اسی کے اعتبار سے اب نسبت بدل جائے۔ پہلی چیز جو اس اجتماعیت کی تقویت کے لیے لازم ہے کہ دلی تعلق کا معیار اب اسی کے مطابق ڈھل جائے۔ جو اجتماعیت ایک مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے، اس مقصد کے ساتھ جتنی گہری کمٹمنٹ ہوگی، جتنا گہرا تعلق قلبی ہوگا، اس کا ظہور ہونا چاہیے اب اس مقصد کے حوالے سے جو لوگوں میں تقسیم ہوئی ہے اور درجہ بندی ہوئی ہے، اس کا عکس اس میں نظر آئے گا، تب تو بات صحیح ہے، تب تو در حقیقت ہم آہنگی ہے ظاہر و باطن میں، قول اور عمل میں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ آپ کی کمٹمنٹ اس مقصد کے ساتھ صحیح نہیں۔ وہ آپ کہہ ضرور رہے ہیں، حقیقتا وہ آپ کے احساسات کی گہرائیوں میں ابھی وہ بات جذب نہیں ہوئی ہے۔ جس کو یہ مقصد جتنا عزیز ہو، اتنا ہی وہ آپ کو عزیز اور محبوب ہو جائے، جو جس مقصد سے جتنا دور ہے، اتنا ہی وہ آپ کے دل سے دور ہو جائے۔ اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے ہمارا ظاہری برتاؤ، اس میں قانون کا معاملہ ہوگا، کون باپ ہے، کون ماں ہے، کون ہمارا دوسرے درجے پر کوئی عزیز اور رشتہ دار ہے، اس کے کیا حقوق ہیں۔ جیسے کہ فرمایا کہ والدین کا معاملہ یہ رہے گا کہ اگرچہ وہ تمہیں شرک پر مجبور کر رہے ہوں اور وہاں تمہیں ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے سارے حقوق ساقط ہو جائیں گے، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت پھر بھی برقرار رہے گی۔ اسی طریقے سے بھائیوں کا معاملہ ہے اگر، یا اور رشتہ داروں کا معاملہ ہے، تو جو بھی ان کے حقوق ہیں، اور خاص طور پر جب معاملہ مسلمانوں میں آ جائے گا، تو گویا کہ جو بھی مسلمان کے قانونی حقوق ہیں، اور پھر اس پر مسلمان قرابت دار کا جو حق اور فائق ہے شریعت کے اندر، وہ دو کا تو قائم رہے گا۔ لیکن دلی ایک تعلق ہوتا ہے، دلی محبت ہوتی ہے، وہ دلی تعلق جس کے بارے میں کہ تعدد ازدواج کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا کہ اگرچہ سورہ نساء کے آغاز میں تو فرمایا گیا کہ عدل جو ہے وہ شرط رہے گی، بیویوں کے مابین عدل کرنا لازم ہے، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر قناعت کرو۔ آگے چل کر وضاحت کر دی گئی کہ ایک عدل ہے وہ کہ جس پر تم قادر ہی نہیں ہو، تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، وہ دلی میلان ہے، اس پر تو انسان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ تو کسی سے محبت کا زیادہ ہو جانا، کسی سے اس درجے نہ رہنا، یہ تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو جو بھی گنتی کی چیزیں ہوں گی، جو بھی ناپ تول میں آ سکیں گی، ان میں عدل کرنا ضروری ہوگا۔ اور بہرحال اس میں یہ نہ ہو جائے کہ ایک بیوی جو ہے وہ معلقہ ہو کر رہ جائے، کہ نہ وہ شوہر والی رہے اور نہ وہ آزاد ہی ہو کہ کہیں اور نکاح کر سکے تو یہ معلق کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے شریعت کی وجہ سے. تو یہ ہے اصل میں وہ فطری تعلیم کہ اس میں جو ہے قلبی میلان اگر یہ ہے تمہارا ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے اس مقصد میں تمہارے ساتھی نہیں, جو اس سفر میں تمہارے ہم سفر نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس سفر کی قدر و قیمت ہی ابھی تک تم پر منکشف نہیں ہوئی, اس کی حیثیت کو تم نے نہیں جانا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہی, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی, اللہ کو کا اندازہ نہ کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. سارا معاملہ ہمارا ویلیو سٹرکچر پر ہوتا ہے, ویلیو سسٹم, کس چیز کی آپ کی نگاہ میں کتنی قدر و منزلت ہے, اسی کے اعتبار سے آپ کا رویہ جو ہے طے پائے گا. تو یہ قدر کا سارا معاملہ ہے. اگر آپ نے اس کام کی قدر کو سمجھا ہو تو پھر ان لوگوں کی قدر و منزلت آپ کی نگاہ میں ہوگی, ان سے محبت آپ کو ہوگی جو اس کام میں آپ کے شریک ہیں, آپ کے دست و بازو ہیں, آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جو جس کو کامریڈ آپ کہتے ہیں, کلیگ کہتے ہیں, ہم سفر کہتے ہیں, ہم مقصد ساتھی کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ نہیں ہوگی کہ جو اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہے, اور جو اس مقصد کے دشمن ہو, جو اس کے ساتھ بغض اور عناد کی نسبت رکھتے ہو, جو اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو, اب ان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ کسی درجے میں کوئی مروت کا معاملہ جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا. پھر تو اس لیے کہ دشمنی اور دوستی اگر معیار ہے اللہ کا معاملہ, تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو پھر اب حقیقت کے اعتبار سے پوٹینشلی وہ ایک دشمنی کی نسبت قائم ہو جائے گی. جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن, جو اللہ کے دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن, چاہے وہ مسلمان ہو, اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہو, چاہے وہ ہمارا بھائی ہو, ہمارا بیٹا ہو, وہ ہمارے رشتہ دار ہو, عزیز ہو. تو جہاں تک وہ لوگ ہیں کہ جو مخالفت پر کمر کس چکے ہوں ان کے معاملے میں پھر وہ ہوگا اشداء کا معاملہ, بہت بھاری ہے ان پر جو کفار انکار کرنے والے معاند. میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں غالباً سورہ مجادلہ میں وہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں سے وہ دوستی رکھنے سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں مخالفت نہیں کی, تم سے جنگ نہیں کی, تمہارے خلاف کوئی جتھا بندی نہیں کی, ان کے ساتھ کوئی دوستی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جن سے کہ روکتا ہے تمہیں شدت کے ساتھ, جو کہ ایمان کا بنیادی اور لازمی تقاضا ہے کہ اگر اس کو بھی پورا نہیں کرتے تو اصل میں ایمان مشکوک ہو جائے گا, وہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ محبت اور رشتہ اخوت یا رشتہ دوستی کا برقرار رہنا, کہ جو جتھا بندی کر رہے ہیں, بہاذ آرائی کر رہے ہیں دین کے خلاف, جو تمہارے مد مقابل ہو کر آئے ہیں میدان جنگ میں, اب اس بنا پر کہ تمہارے کوئی خاندانی روابط تھے, اس بنا پر کہ کبھی تم حلیف رہے ہو, اس بنا پر کہ کوئی خونی رشتہ ہے, اگر تمہاری محبت قائم رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری محبت سچی نہیں. تو یہ فرق و تفاوت قرآن نے کیا ہے. یہاں چونکہ اجمال ہے وہ فرق یہاں بیان نہیں ہوا, تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو یہاں میں کھول دوں کہ یہ ایک یوں سمجھیے ایک دوسرے کا عکس, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ جو بھی مخالفین ہیں معاندین ہیں ان پر بہت بھاری. اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ ان کے در پہ آزاد رہنا ہر وقت اور ان کی جڑ کاٹتے رہنا, یہ اس سے مراد نہیں. بھاری ہونا اس معنی میں کہ وہ یہ محسوس کریں کہ یہ لوگ بڑے اپنے موقف پر سخت ہیں, بڑے ڈٹے ہوئے ہیں, ان کو ہلانا آسان نہیں, بھاری ہے ان پر اور سخت ہے ان پر. تو وہ سخت جو ہے وہ عمل کا رویے کا سختی کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ محسوس ہو کہ جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ ان میں تو انگلی دھسانے کا کوئی موقع نہیں, یہ نرم چارہ نہیں ہے کہ جس جدھر چاہیں ہم انہیں موڑ لیں, ذرا سی کچھ خاطر مدارات کریں اور ہم انہیں کچھ اپنی طرف مائل کر لیں اور راغب کر لیں, ذرا سی تالیف قلب ان کی کریں اور انہیں ان کے مقصد سے منحرف کر لیں. نہیں نہیں, بہت بھاری ہیں, چٹانوں کے مانند ہیں, اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں. جس طریقے سے کوہ ہمالیہ کو ہلانا ممکن نہیں, ایسے ہی ان کو ہلانا ممکن نہیں. یہ اس کا اصل ایسنس ہے, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں نہایت نرم. ان کا اپنا ساتھی کوئی آ کر اگر کوئی ضرورت پیش کرتا ہے تو فوراً یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, ان کو تو وہ خود اپنی ذات پر ترجیح دیں گے, چاہے خود تنگی میں ہو, خود محتاج ہو, خود اس شے کے زیادہ ضرورت مند ہو, لیکن وہ اپنے بھائیوں کو ان کی ضرورت کو اور ان کی کوئی مشکل اگر ہے تو اس کو اپنی مشکل یا اپنی ضرورت پر مقدم رکھیں گے. یہ ہے وہ باہم ان کا مہربان ہونا, باہم رحیم ہونا, باہم شفیق ہونا. اصل میں لفظ رفیق کا بھی جو مفہوم ہے بنیادی وہ یہی ہے. رفق کسے کہتے ہیں؟ دل کی نرمی. اسی لیے حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی ہے کہ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص بھی دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. رفیق اصل میں وہی کہلائیں گے جو باہم ایک دوسرے کے لیے نرم ہو، جن کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نرم گوشے موجود ہوں، جو ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپ اٹھے، جو ایک دوسرے کے درد کو اپنے اندر محسوس کرے. تو یہ پہلا وصف ہے اس جماعت کا جو اقامت دین کی کٹھن وادیوں میں قدم رکھنے کے لیے تیاری کر رہی ہو. یہ وصف اول اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے. ابھی یہ چیزیں ہماری اس سلسلہ دس میں سلسلے وار آتی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں ان جملہ اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.